الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. جو منگل کو جو ترتیب وار درس قرآن چل رہا تھا وہ 28 پارے کی کوئی صورت تھی جو مجھے بھی یاد نہیں، سورہ جمعہ. وہ تو انشاءاللہ اگلے ہفتے سے جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے شروع کریں گے. آج ارادہ یہ تھا کہ کوئی منتخب صورت پہ بیان کر دوں تاکہ آغاز ہو جائے. خیال ہوا کہ نماز میں جو سورت تلاوت کی تو نماز کے دوران یہ خیال آیا کہ اسی سورت پر کچھ بیان ہو جائے جو نماز میں تلاوت کی ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا، یہ سورت میں بہت اہم مضمون بیان کیا گیا ہے. یہ جو حضرات ادھر بیٹھے ہیں اس طرف اگر بیٹھ جائیں گے تو مجھے دیکھنے میں آسانی ہوگی. ایک دائرے کی شکل میں ہو نا، سارے یوں کر کے جا رہے ہیں. تھوڑا سا اس طرف ہو جائیں تو سستی جو ہے نا ہم لوگوں کی طبیعتوں میں بہت غالب آ گئی ہے. انسان کہتا ہے جہاں بیٹھوں گا وہیں سے میرے کان میں بات پہنچ جائے، مجھے ہلنا نہ پڑے. یہ دین کے لیے بھی نقصان دہ ہے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ. محسوس ہوگا تو کیا کرے گا بیچارہ، وہ ہلنا جلنا سیکھے. یہاں سے ہٹ کے بھی ادھر آ گئے، ادھر دیکھا جگہ خالی، ادھر بیٹھ گئے. تھوڑا سا آدمی چست رہتا ہے ایسے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتى. سورت میں بہت ہی عجیب انداز سے اللہ رب العزت نے ایک دعویٰ کیا اور اس کی دلیل دی. اس دعوے کا حاصل یہ ہے، انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ حالات میں ٹھہراؤ نہیں ہے، اختلاف ہے، تبدیلیاں ہیں. واللیل اذا یغشا، پھر مثال دی رات کی قسم جب وہ چھا جائے. تو بتایا جا رہا ہے رات کے منظر کو دیکھو، جب وہ چھا جاتی ہے کیسا سخت اندھیرا ہوتا ہے. اس اندھیرے کو دیکھ کر جس نے پہلی دفعہ دیکھا ہو اور دن کبھی نہ دیکھا ہو تو وہ یہ سمجھے گا کہ اندھیرے ہی ہوتے ہیں، دن کی روشنی کچھ بھی نہیں. اسے اگر کوئی بتایا جو اندھیروں میں رہا ہو ہمیشہ کہ بعض ملکوں میں سورج نکلتا ہے اور اتنا بڑا بلب ہے، اتنا بڑا بلب کہ اس کے سامنے یہ جو تمہارے بڑے بڑے 500-500 وولٹ کے بلب ہیں ان کی روشنی مان پڑ جاتی ہے اور پوری دنیا روشن ہوتی ہے، آسمان پہ چمکتا ہوا ایسا بلب اللہ جلا دیتے ہیں، تو اسے یقین نہیں آئے گا. کہے گا اگر ایسا ہوتا تو اتنا اندھیرا تھوڑی ہوتا، تھوڑی سی تو روشنی اس کی آ رہی ہوتی. قرآن کے الفاظ ہیں واللیل اذا یغشا، رات کی قسم، رات گواہ ہے اس بات پر، وہ رات جو چھا جاتی ہے. کس بات پہ گواہ ہے یہ آگے بتایا جا رہا ہے، رات گواہی دے رہی ہے. والنہاری اذا تجلا، اور دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتا ہے، ظاہر ہو جاتا ہے، جو بالکل اس کی اپوزٹ ہے. ڈے نائٹ، دن رات ایک دوسرے کے بالکل متضاد ہیں. رات کو دیکھنے والا دن کے وجود کا یقین نہیں کر سکتا کہ دن بھی آتا ہے، اور دن کی روشنی میں رہنے والا اسے یقین نہیں آتا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا سخت اندھیرا ہو جائے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا وما خلق الذکر والانثى. اور فرمایا تمہاری ذات میں اختلاف کہ ایک مرد اور ایک عورت ہم نے بنائے، یہ کیسا اختلاف ہے؟ مرد اور عورت کی صفات میں ان کی جو خصوصیات ہیں کتنے مختلف ایک دوسرے سے. ایک میں بہادری، ایک میں بزدلی، ایک میں جو ہے وہ طاقت اور قوت، ایک میں کمزوری، بہت ساری چیزوں میں فرق ہے. وما خلق الذکر والانثى والليل اذا یغشى والنهار اذا تجلى وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا. فرمائیے تمام احوال اس پر گواہ ہیں کہ تم نے بھی پھر اللہ نے تقسیمات کی ہیں عمل کے لحاظ سے، تمہاری کوشش ایک دوسرے سے مختلف ہے، سب ایک جیسے نہیں ہوں، سب ایک جیسے نہیں ہوں. شتا، شتا شتیت کی جمع ہے، شتیت کہتے ہیں مختلف اعمال، یہاں مختلف سے مراد اچھے اور برے، کچھ بہت اچھے ہوں گے تم میں، جیسے رات ہے نا جو بالکل متضاد، اور دن کو دیکھو تو یقین نہیں آئے گا، تو ایسے کچھ لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے اندھیروں کی شکل میں، اتنے گندے اعمال کہ ان کو دیکھ کر انسانیت ذلت محسوس کرے گی، انسان تعجب کرے گا کہ اچھا ایسے بھی ہوتے ہیں، یہ ظلم، یہ ظلم، یہ زیادتی، یہ زنا، شراب، قتل. اس کے برعکس بالکل کچھ اس کے متضاد صفات کے حامل بھی ہیں، جن کی نیکیاں ایسی ہیں کہ ان کی نیکیوں کو دیکھ کر انسان جو ہے ملائکہ کے لیے قابل رشک بن جائے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف دن اور رات میں اور کائنات میں اختلافات نہیں ہے، تمہارے اعمال میں بھی ہم نے یہ اختلاف رکھا ہے، اور اس اختلاف کے بھی نتائج نکلیں گے. یہ اختلاف برائے اختلاف، جیسے دن کی روشنی کے کچھ نتائج ایسے نکلتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں نہیں ہوتے، اور رات کے اندھیروں کے کچھ نتائج ایسے ہوتے ہیں جو دن کی روشنی کے نہیں ہوتے، ایسے نہیں کہ دن برائے دن ہے اور رات برائے رات. مرد کے احکامات، مرد کے مرد ہونے پر بہت ساری چیزیں مرتب ہوتی ہیں، آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہو جائے اس کے احکامات علیحدہ، یعنی کہ دونوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک ہو. بیٹا ہے تو اس کو الگ خوشی منائی جاتی ہے کیونکہ پتا ہے کہ اس کو اسکول پڑھانا ہے، یہ تعلیم یہ گھر میں ہی رہے گا، اس کا لباس علیحدہ. بیٹی ہے تو اس پہ کچھ نئے احکامات مرتب ہوتے ہیں، اس کے لیے فروخت خریدی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے پتا ہے کہ اس کو گھر سے رخصت کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ان چیزوں میں اختلاف میں نے رکھا ہے، تمہارے اعمال میں بھی بہت زیادہ اختلاف رکھا ہے، سارے ایک کیٹیگری میں نہیں. اب اعمال میں جب اختلاف ہے اس پر نتائج کیا مرتب ہوں گے، آگے یہ بتایا جا رہا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. فرمایا جن کے اعمال دن کی روشنی کی طرح سفید ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ پہلے اچھے اعمال والوں کو بیان کیا اس آیت میں. کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے اعمال اتنے اچھے کہ انہیں دیکھ کے کوئی یہ کہہ نہیں سکتا کہ برے اعمال بھی کوئی کر سکتا ہے، ان کو دیکھ کے کہا جیسے دن کی روشنی کو دیکھنے والا اسے یقین نہیں آتا کہ کبھی رات کا اندھیرا بھی ہو سکتا ہے، وہ تو ہم چونکہ دیکھتے رہتے ہیں نا اس لیے یقین آ جاتا ہے. تو بتایا کہ کچھ لوگوں کے اعمال اتنے اچھے ہوں گے کہ ان کی مثال جیسے دن کی روشنی، جو برے اعمال والوں کے بالکل مخالف ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، یہ اچھے اعمال والے کون ہیں؟ فرمایا وہ شخص جس نے اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا. أَعْطَى اللہ کی راہ کا لفظ بھی نہیں، من آتا جس نے دیا، جو دینا جانتا ہے، کیسے بلاغت کے الفاظ ہیں. یہ نہیں فرمایا جو غریبوں کو کھلاتا ہے، یہ نہیں فرمایا جو جہاد میں خرچ کرتا ہے، یہ نہیں فرمایا جو رشتہ داری پہ خرچ کرتا ہے. من آتا جس نے دینے کی صلاحیت ہے، دینے کی، پہلے دینے کا جذبہ پیدا کرو پھر ہم مصارف تمہیں بعد میں بتائیں گے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ کی نظر میں سفید اعمال اور اچھے اعمال کے لیے جو پہلی صفت ہے وہ کیا ہے؟ مال دینا جانتا ہو، مختلف مصارف میں خرچ کرنا جانتا ہو. اما من اعطى واتقى، اور پھر گناہوں سے بچتا بھی ہو. اس کو دوسرے درجے میں بیان کیا، دینا جانتا ہو، کیونکہ بتایا کہ جس میں سخاوت ہوگی گناہوں سے وہی بچے گا. کنجوس آدمی گناہگار ہوتا ہے، سخی وہ، اس کنجوس آدمی نیک نہیں بن سکتا. نیک بننے کے لیے سب سے پہلے صفت ہے کہ انسان کا ظرف کشادہ ہو. سخی آدمی اللہ پہ اعتماد کرتا ہے نا، جس اللہ نے آج کھلایا کل بھی کھلا دے گا، فی الحال اس غریب کو کھلا دو. تو جو اللہ پہ اعتماد مال خرچ کرنے کے معاملے میں کرے گا، وہ اپنی خواہشات کو کچلنے میں بھی اللہ پہ کرے گا کہ بھئی اللہ کی خاطر نظر جھکا لو، اللہ کی خاطر یہ کر لو اللہ، کیونکہ مال خرچ کرنے میں بھی خواہش نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ نے یہاں تقوی کو دوسرے مقام پہ بیان کیا۔ اب دیکھیے مثال کس سے دی جا رہی ہے، جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دن اور رات کی مثالیں دی گئی ہیں کہ جیسے دن اور رات ایک دوسرے کے متضاد ہیں، ایسے ہی انسانوں کے اعمال بعض بہت اچھے ہوتے ہیں اور بعض بہت خراب۔ تو جو بہت اچھے ہوتے ہیں، اتنے اچھے کہ اللہ ان کو دن سے تعبیر کر رہے ہیں، گویا فرمایا من اعطا واتقى، یہ وہ لوگ ہیں جو دینا جانتے ہیں، دینا جانتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، واتقى اور گناہوں سے بچتے ہیں، وصدق بالحسنى اور ان کا ایمان بھی ہے، یعنی آخرت کی تصدیق بھی کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ یہ اعمال مقبول ہیں۔ یہ شرط کے، کیونکہ یہ شرط کے درجے میں، اس لیے اس کو بعد میں بیان کیا۔ فرمایا فسن یسرہ للیسرا، جیسے دن کا ایک اثر ہوتا ہے، رات کا ایک اپنے احکامات ہوتے ہیں، تو ایسے ہی ان اچھے اعمال کا بھی کچھ احکامات مرتب ہوں گے، یہ اعمال ضائع نہیں جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی بات کو؟ نہیں سمجھ رہے میرا خیال؟ یہ اعمال جیسے دن کی روشنی کے کچھ آثار ہوتے نہیں ہوتے، دن میں ہم وہ کام کرتے ہیں جو رات میں نہیں کرتے، رات میں ایسے کام ہیں جو دن میں نہیں، کسی بھی پوری دنیا میں کہیں بھی دن اور رات کی ایکٹیویٹیز برابر نہیں ہوتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں اسی طرح جن کے اعمال دن کی طرح سفید ہیں، جو مال خرچ کرنا جانتے ہیں ایمان کے ساتھ، ایمان شرط ہے، ورنہ ایمان کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ فرمایا فسن یسرہ للیسرا، ہم ان کو ان مشکلات سے نکال کے آسانی یعنی جنت کی طرف لیتے چلے جاتے ہیں۔ مشکلات میں تو ہیں، خرچ کر رہے ہیں، لینے میں تو مزہ آتا ہے، مال دینے میں مزہ نہیں آتا۔ تو فیصلہ ان قریب نیسرہ، ہم ان کو آسانی کی طرف لے جائیں گے، لیسرا اس جنت جو آسان ہے، جس میں لذتیں اور مزے ہیں۔ تو ان کے اس عمل پر یہ نتیجہ نکلے گا کہ بہت جلد ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، اس کے مقابلے میں بالکل متضاد وہ لوگ جن کے اعمال کالے، جو بالکل اس کے برعکس ہیں۔ درمیان والے طبقے کا اللہ نے ذکر نہیں کیا تاکہ دو متضاد صفات بتا دی جائے نا۔ دیکھو کچھ تو ایسے ہیں نا جو کچھ دیتے بھی ہیں، کچھ بخل بھی کرتے ہیں، درمیان میں چلتے ہیں، ان کا ذکر نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ تمہارا رجحان کس طرف زیادہ ہے۔ جیسے دن اور رات کا ذکر کیا، شام کا ذکر نہیں کیا۔ شام ایسی کنڈیشن ہے جو آدھی رات ہے اور آدھا دن ہے، درمیانی حالت میں۔ فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، جس نے بخل سے کام لیا، یہ کالے اعمال بیان ہو رہے ہیں، جس نے کیا کیا، بخل سے کام لیا، وَاسْتَغْنَى، اور اپنے آپ کو اللہ سے مستغنی سمجھا۔ کیا مطلب؟ اس کو یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، غربا، مساکین، مدارس اور مختلف مقامات میں خرچ کر کے میں اپنے آپ سے اللہ کے عذاب کو دور کرواؤں کسی طریقے سے۔ اس بات سے وہ اپنے آپ کو مستغنی اور بے پرواہ سمجھتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ نہ کرنا اس کی علامت ہے کہ آپ کو اپنے گناہوں کی معافی کا شوق نہیں ہے اور آپ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتے ہیں، بے پرواہ سمجھتے ہیں۔ اس نے یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا مال خرچ کرنا تمہارے فائدے کے لیے ہے، فائدے کے لیے، اس میں میرا فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا فائدہ ہوگا۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور آخرت کی تکذیب کی، کیونکہ جب آخرت کا انکار ہوتا ہے تو پھر یہ بخل انسان میں پیدا ہوتا ہے۔ آخرت کا انکار کبھی زبان سے ہوتا ہے اور کبھی دل میں شکوک اور وسوسوں سے ہوتا ہے۔ ایک انکار ایسا ہے جس سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور وسوسے ایسی چیزیں، شکوک ایسی چیزیں جس سے کافر تو نہیں ہوتا، یعنی کمزور ایمان جسے کہتے ہیں، لیکن اس میں بخل کے آثار ظاہر ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، ہم اس کو تنگی کی طرف لے کے چلے، جن آسانیوں میں آج وہ ہے، دولت جمع کر رہا ہے، آ جائے یہاں سے بھی، آ جائے وہاں سے بھی آ جائے، تو فرمایا یہ آسانیوں میں ہے لیکن ان قریب یہ مشکلات کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے۔ اس پہ جو آثار مرتب ہو رہے ہیں، نتائج جو اس کے ظاہر ہو رہے ہیں، وہ نتائج کیا ہیں؟ مشکلات میں پڑتا چلا جائے گا مستقبل میں، اور ایک مشکل جو موت کے بعد، وہ جہنم کی آگ۔ یہ کیا آثار ظاہر ہوتے ہیں، اس کو ایک اور حدیث میں بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا سخی آدمی قریب من اللہ، اللہ کے بھی قریب ہوتا چلا جاتا ہے، جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں نا وہ اللہ کے تو قریب قریب من الناس، لوگ بھی اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے، تو کہتے ہیں بھائی دیکھو کیسے ضرورت کے وقت خرچ کرتا ہے یہ. فرمایا قریب من الجنہ، جنت کے بھی قریب ہوتا چلا جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہے نا اس کو جنت کے قریب کرتے چلے جائیں گے. اور بعید من النار، جہنم سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. اور فرمایا بخیل آدمی، کنجوس آدمی، بعید من اللہ، اللہ سے بھی دور، اللہ سے دور ہوتا چلا جائے گا، اللہ کی محبت بھی اس کے دل سے ختم اور اللہ کے دل میں بھی اس کی محبت ختم. بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور، کیا مطلب؟ لوگ بھی آہستہ آہستہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے، سلیم الطبع لوگ. ورنہ آج کل تو لوگ کنجوس آدمی کو بڑے فخر کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ماشاء اللہ اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا، اس کو کہتے ہیں کفایت شعاری، حضرت نے اتنا پیسہ اکٹھا کر لیا 99 سال کی عمر میں اور اب بھی احسان آباد میں 6 پلاٹ خرید رہے ہیں، کتنے مچور ہیں ماشاء اللہ. تو لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ لوگ اس سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگ سے مراد وہ لوگ جو واقعی لوگ ہوں، سمجھ میں آ رہی ہے نا، جس کو لوگ کہتے ہیں اسی جیسے ہیں، تو وہ لوگ تھوڑی ہوئے، وہ لوگ تو نہیں ہوئے نا. فرمایا بعید من الناس، لوگوں سے بھی دور، لوگ بھی نفرت راستہ کر رہے ہیں، کنجوس، کبھی کسی بیوہ کی مدد نہیں کی، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرا اس نے، بس لگا رہتا ہے پیسے اکٹھا کرنے میں، لوگ باتیں شروع کر دیتے ہیں دور ہو جاتے ہیں. اور فرمایا بعید من الجنہ، جنت سے بھی آہستہ آہستہ دور. ایک چیز کے قریب ہوتا ہے، قریب من النار، جہنم کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. تو ان آیات میں اللہ رب العزت نے دن اور رات کی تشبیہات سے ثابت کیا کہ خرچ کرنے والے اتنا پسند ہے اللہ کو جیسے دن کی روشنی، جیسے سفید اعمال ہے اس کے، اور خرچ نہ کرنے والے کو اللہ سے اتنی نفرت ہے، بالکل کالے سیاہ عمل ہے اس کا، کالا عمل ہے اس آدمی کا جو مال خرچ نہیں کرتا، جمع کر کے رکھتا ہے. وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى. فرمایا جب یہ جہنم کی آگ میں گرے گا تو جو مال اس نے جمع کر کے رکھا تھا وہ مال اس کو اس آگ سے بچا نہیں سکے گا. سب سے پہلے تو مال جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے انسان استعمال کرے. آج افسوس اس پر ہوتا ہے اگر مال خرچ کرتے بھی ہیں نا تو اپنے ہی کاروبار میں برکت کے لیے تھوڑا سا نکال دیتے ہیں تاکہ سنا ہے کہ بھئی اور زیادہ آ جائے گا اس سے، تھوڑا سا نکال لیں گے، زکات وکات نکالو، واقعات بھی سنے میں فلاں زکات نہیں نکالتا تھا، اس کی دکان میں آگ لگ گئی تو تھوڑا سا نکال دیتے ہیں کہ بھئی آگ نہ لگے، کم از کم لگے تو گورنمنٹ سے پیسہ مل جائے. ٹھیک ہے مال میں برکت ہوتی ہے، لیکن صدقے کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اپنے آپ سے جہنم کی آگ کو دور کرنا. قرآن نے اس کو ایک اور مقام پر بڑے بہترین انداز میں، پیارے انداز میں بیان کیا. وہ آج جب میں پڑھتا ہوں اتنا مزہ آتا ہے کہ آپ کو کیا بتاؤں، عمل کی توفیق ملے نہ ملے کم از کم قرآن پڑھنے میں مزہ تو آ جاتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے. اور یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کائنات کا کلام ہے. اتنی پیاری آیات اور ایسا طرز بیان، یہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. اور ایسا انسان جو بچپن سے یتیم ہو، ایک الف با لکھنا پڑھنا بھی نہ جانتا ہو، قرآن کہہ رہا ہے وما تخطہ بیمینی کا اذا لرتاب المبطلون. یہ جو آیات تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، تم اس جیسی ایک آیت نہیں بنا سکتے جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے پوری زندگی ایک لکیر بھی نہیں کھینچی ہے، الف با کی لکیر بھی نہیں کھینچی ہے. تم جانتے ہو تم میں رہے ہیں، یہ تجھے ایک الف با آسا لکھنا نہ جانتا ہو، پڑھنا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری زندگی کبھی قرآن سامنے رکھ کے تلاوت نہیں کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کبھی ایسا نہیں ہو کہ قرآن سامنے رکھ کے تلاوت کی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا نہیں آتا تھا، قرآن سامنے رکھ کے الفاظ آپ کی سمجھ میں نہیں آتے تھے. بعض دفعہ آپ صحابہ کو بلا کے ان سے سنتے تھے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کے بہت بڑے عالم تھے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے ایک دفعہ اللہ کے نبی نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ اے ابن مسعود قرآن پڑھو. اور یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کو قرآن ایسے پڑھنا ہے جیسے نازل ہوا ہے، وہ ابن مسعود سے کی قرآن کے قرآن پڑھا کرے. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے تعجب سے عرض کیا یا رسول اللہ اقرأ وعلیک انزل، میں پڑھوں حالانکہ نازل تو آپ پر ہوا ہے. تو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا احب ان اسمع من غیری، میں چاہتا ہوں کہ میں کسی دوسرے کی زبان سے سنوں، کیونکہ اس میں سننے کی طرف پھر توجہ زیادہ ہوتی ہے، زیادہ گہرائی سے آدمی سنتا ہے. فرماتے ہیں میں نے جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کرنا شروع کی تو جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ کیا وقت ہوگا قیامت کے دن جب ہم ہر نبی کو اپنی امت پر گواہ بنا کے لائیں گے اور آپ بھی اپنی امت کے بارے میں گواہی دیں گے کہ پیغام پہنچایا، آپ کی امت نے عمل کیا نہیں کیا. تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا حسبک الان، بس بس. فرماتے ہیں جب میں رکا میں نے نظر اٹھا کے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہ رہی تھیں. کوئی اپنا کلام سن کے خود تھوڑی روتا ہے، کوئی اپنا کلام، اپنا بیان، اپنا کلام اتنے شوق سے تھوڑی سنتا ہے، دوسروں پہ زیادہ اثر ہوتا ہے. تو یہ جو قرآن کی آیات ہے نا، یہ خود اس کی دلیل ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا قرآن مجید نے جو غربا اور مساکین کو کھانا کھلانے کے فضائل بیان کیے سورہ دہر میں شروع کی آیات میں، بڑے دلچسپ. فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بات دیکھے کیا ہے اور قرآن موضوع کیسے بدلتا ہے، کیسے موضوع بدلتا ہے، ایسے بدلتا ہے کہ بات ایک دم دل پہ جا کے لگے. جیسے یہاں بتایا نا دن اور رات کی تشبیہ دی اور پھر مثال دی جس نے دیا جو دینا جانتا ہے اس کے اعمال ہیں دن کی طرح. فرمایا هل اتى على الانسان، انسان پر ایک طویل زمانہ ایسا آ چکا ہے، لم يكن شيئا مذكورا، وہ قابل تذکرہ چیز ہی نہیں، مٹی. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، ہم نے مٹی سے خوراک کی شکل میں اور ماں باپ کے سینے میں ہم نے پانی جو ہے ایک مخصوص مخلوط پانی جمع کیا اور ہم چاہتے تھے اس پانی کو آزمائیں، اس کو آزمائش میں ڈالنا چاہتے تھے، امتحان میں. نبتلی ہی، ہم نے چاہا کہ اس پانی کو آزمائے. فجعلناہ سمیعا بصیرا، لہذا ہم نے اس پانی کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا. یہ اپنی قدرت بھی بتا رہا ہے کہ آزمائش کے لیے سماعت، بصارت، دل، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لہذا ہم نے چاہا کہ اس کو آزمائے. تو آزمائش اور امتحان گاہ میں بٹھانے کے لیے جو آلات ہونے چاہیے وہ سارے آلات ہم نے اس کو دے دی. اور فا یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ فوراً، بس ہم نے چاہا اور دے دی. حالانکہ 9 مہینے لگتے ہیں بچے کے اعضاء بننے میں، مگر اللہ نے اس کو فوراً سے اس لیے تعبیر کیا کہ یہ کام اتنا عجیب ہوتا ہے کہ اگر اس پانی کو دیکھ کر کوئی کہے تو 1 کروڑ سال میں بھی یقین نہیں کرے گا کہ 1 کروڑ سال میں بھی اس میں 8 لاکھ کان بن سکتے ہیں. پر میں ہم نے ادھر ارادہ کیا اور بنا دیا. فرمایا نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل، پھر ہم نے اس کو راستے دکھائے، راستے دکھ، کیونکہ آزمانا مقصد تھا تو ہم نے اس کو راستے دکھا دیے. اما شاکرن، بھئی یہ والا راستہ اختیار کر لے شکر گزاروں والا، اما کفورا یا ناشکروں والا. اما نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. آگے کیا ہے یہ میں روز ہر دوسرے دن اس فجر میں پڑھتا ہوں. آتنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، کافروں کا پھر بتایا کہ ان کے لیے یہ عذاب ہے. پھر جو شکر گزار ہیں ان کے بالکل مخالف، ان کے معنی فرمایا ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، اس کے برعکس جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ایسے آب خورے دیے جائیں گے جن میں ایسے پانی اور ایسے مشروب پلائے جائیں گے جن میں کافور کی آمیزش ہوگی جنت میں. اب وہ ابرار ہیں کون، وہ نیک لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ نیک لوگ کون ہیں، یہ وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. فرمایا یہ غربا کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تمہیں اس لیے کھلا رہے ہیں صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے، ہم تم سے اس کا بدلہ اور شکریہ بھی نہیں مانتے، تھینک یو بھی نہیں کہنا، جزاک اللہ بھی نہیں کہنا، شکریہ بھی نہیں کہنا، کچھ بھی نہیں چاہیے ہمیں کہ بدلہ نہ ہو جائے دنیا میں کہیں. تو یہ نیک لوگوں کی اللہ یہاں بھی صفت بیان کر رہا ہے. پہلے بتایا نا کہ ہم نے پانی سے انسان بنایا اور 2 متضاد صفات دے دی، ایک کافر درندہ خدا کے وجود کا منکر، خدا کی توحید کا منکر، زانی، شرابی، قاتل، وہ بتایا. اس کے بعد نیک لوگوں کا ذکر آیا تو نیک لوگوں کی صفت کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، فرمایا اللہ سے محبت کی وجہ سے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا, مسكين کو یتیم کو اور قیدیوں کو, یتیم کو کھلاتے ہیں. آج یتیم کی وراثت پہ قبضہ کیا جاتا ہے. اور فرمائے کھلاتے ہیں, اور یہ مضارے کا صیغہ, مضارے میں نا استمرار ہوتا ہے, کنٹینیو ایک عمل مسلسل ہوتا رہے اس کو مضارے کہتے ہیں. یعنی ایک آدھ دفعہ کھلا کے فارغ نہیں ہو جاتے کہ جی ایک دفعہ ہم بھی قسم توڑ دیں بچپن میں, ہم بوڑھا بڑھاپے میں کہہ سکے ہم نے بھی ایک دفعہ غریب کو کھانا کھلایا. کھلاتے رہتے ہیں, عادت ہے, ہیبٹ. اور کیسے کھلاتے ہیں, اس وقت ان کے جذبات کیا ہوتے ہیں. آج کھلاتے تو ہیں مگر بعد میں تانے دے دے کے مار دیتے ہیں اسے, تو وہی ہے نا جس کو میں نے دو روٹی کھلائی تھی اسے, سمجھ آ رہی نا, میرا ہی کھایا ہوا میرے ہی سامنے سینہ کٹ رہا ہے. اور کھلانے سے مقصد کیا ہوتا ہے, یا تو صدقے کا بکرا کھلا رہے ہوتے ہیں, کوئی جن چڑیل نکالنی ہوتی ہے, کسی نے کہا ہوتا ہے مالی حالات خراب ہے. میرا ایک انٹرنیٹ پہ کلپ ہے صدقے کا بکرا, اس کا نام کیا ہے, 10 منٹ کا کلپ ہے صدقے کا بکرا, وہ ضرور سنیں. اس میں میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام میں صدقے کے بکرے کا کوئی تصور نہیں, صدقے کا ہے بکرے کا کوئی تصور نہیں ہے. جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں غریب کے لیے, آپ کو اگر تنخواہ 15,000 کے بجائے کوئی 15,000 کا بکرا تنخواہ کی جگہ ملنا شروع ہو جائے, آپ خوش ہوں گے اس سے. کمپنی میں آپ کو 15,000 روپے تنخواہ مل رہی تھی, وہ کہیں ہم 15,000 تنخواہ کے بجائے آپ کو 8,000 کے دو بکرے دیں گے, آپ کہیں گے بکرا مجھے پیسے دو, میری مرضی میں بکرا خریدوں, گائے خریدوں, میں کپڑے خریدوں, میں فیسے دوں. تو غریب بھی بکرے سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا اس کو قائد اعظم سے, اتنی غریب کو آج محبت ہے جتنی آپ کو قائد اعظم سے محبت ہے غریب کو اس سے زیادہ محبت ہے. اس کو نوٹ دیں, اور اگر کھلانا ہے تو جو نارمل غذا ہے وہ کھلائیں, وہ بھی ایک عام طور پہ گھروں میں کھایا جاتا ہے. اور کسی کو بکرا آسان لگ رہا ہے تو بکرا بھی کھلا سکتا ہے. لیکن ہمارے یہاں بکرا دیکھو, ایک گائے غریب کو کھلا دو گے نا, یہ چھوٹا بچڑا, وہ بہت دن چلے گا. بکرا تو اس میں گوشت ہی کہاں ہوتا ہے, آج کل کے بکروں میں ہڈیاں ہوتی ہیں. اور بکرے اتنے, یہ جو ٹرس والوں نے مختلف ٹرس بنے ہوئے ہیں نا پنجروں میں, اتنے چھوٹے چھوٹے سے بکرے, میں اکثر کہتا ہوں کہ ان بکروں کو دیکھ کر ان پہ صدقہ کرنے کا دل چاہتا ہے انسان, بجائے اس کے کہ ان کو کاٹ کے آپ صدقہ کر دو, دل چاہتا ہے کہ اس کو 5 روپے کا لوسن خرید کے کھلا دو, ورنہ یہ کل تک ویسے ہی نظر ہو جائے گا. اتنے قابل ترس چھوٹے چھوٹے معصوم بکرے. تو بہرحال جلدی جلدی بات سمیٹ کے ختم کرتا ہوں میں. تو اللہ کیا فرماتے ہیں, انما نطعمکم لوجہ اللہ, یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں کھلا بھی رہے ہیں, اور کیوں کھلا رہے ہیں, اللہ کے لیے. یہ پہلی پیشگی کہہ دیتے ہیں ان کو, پیشگی کہ بھائی دیکھو ہمیں شکریہ بھی نہیں چاہیے, شکریہ کیونکہ ہم تمہارے فائدے کے لیے کھلا ہی نہیں رہے ہیں, ہم اپنے آپ سے عذاب ٹالنا چاہ رہے ہیں. کیوں, وہ کیا عذاب ہے آگے بتایا, انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا, بات یہ کہ ہمیں ڈر ہے ایک ایسے دن کا جو عبوس ہوگا, اتنا سخت دن قیامت کا آنے والا ہے جو چہرے کو بگاڑ کے رکھ دے گا. ہمارے بد اعمالیاں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ہمیں اس دن عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دیں اور ہم بھی اس عذاب میں ہو. تو ایک آپشن ہمارے پاس ہوگا, ہم کہہ سکیں گے کہ اللہ ممکن ہے ہمیں قیامت کے دن کہہ دے کہ تم نے میری مخلوق سے جیسے دنیا میں مصیبت کو دور کیا, بھوک کی آگ بجھائی, تو شاید اللہ ہم پہ رحم کھا کے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. اللہ کہے تم نے دنیا میں میرے مخلوق کا خیال کیا, چلو آج میں تمہارا خیال کرتا. یہ نہیں کہ اس پہ اعتماد کر کے بیٹھ جاتے ہیں پھر گناہ بھی کرتے رہتے ہیں, یہ نہیں, بلکہ جہاں جنت کے دوسرے اسباب اختیار کرتے ہیں وہاں ایک یہ بھی رکھتے ہیں, یہ بھی اسباب اختیار کرتے ہیں کہ بھائی گناہوں سے تو بچوں گا لیکن پھر بھی اگر پکڑا گیا تو ایک چیز یہ بھی ہونی چاہیے میرے پاس. فرمایا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. اللہ فرماتے ہیں بس فا تعقیب مال وصل, فوراً فرمایا بس یقین کر لو تمہیں اللہ نے قیامت کے دن کے شر سے بچا لیا. وقع ماضی کا صیغہ پاس کا, یعنی ہو گیا یہ کام, ایسی گارنٹی دے رہے اللہ تعالیٰ. کہ تمہارا جذبہ جب یہ ہے نا کہ مجھ سے جہنم کی آگ دور ہو اور قیامت کا عذاب دور ہو, فوقا اللہ فرماتے ہیں ہو گیا. جیسے کوئی آپ کسی کے پاس جائے نا ملازمت کے حصول کے لیے, کوئی بڑا آدمی ہو, آپ کہیں بھائی میرا بیٹا ہے اس کو ملازمت چاہیے اور یہ فیل بھی ہو گیا تھا اور اس میں یہ بھی ہے اور اس میں یہ بھی نالائق, لیکن آپ کی سفارش لے کر آؤں, آپ بریگیڈیئر لگتے ہیں, آپ جناب کرنل ہیں اور ہمارے رشتے دار ہیں, تو وہ ذرا اپنی وہ جمانے کے لیے نا کہ میں بڑی طاقت ہوں, کیا ہے ہو گیا آپ کا, ایسے ہی کہتے ہیں بھائی فائلیں ادھر رکھو, گھر جاؤ آپ کو
اپوائنٹمنٹ لیٹر آپ کے گھر پہنچ جائے گا. یہ کوئی بہت ہی بڑا ہوتا ہے نا تو اس طرح کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر وہ پورا بھی کرتا ہے جب اس اسٹائل میں بات کی جاتی ہے. پھر آپ دوبارہ کہیں گے کہ نہیں, کہے گا بھائی میں نے بولا ہے نا, ہو گیا آپ کا کام ختم. صحیح, یہی کہتا ہے نا, ہو گیا اب کیا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارا جو یہ جذبہ ہے, جس جذبے سے تم کھلا رہے ہو غربا اور مساکین کو, جذبہ کیا ہے؟ آخرت کی آگ ٹھنڈی ہو جائے. فرماتے ہیں فوقا فوقا, کر دیا یہ کام اللہ نے, بچا لیا تمہیں. شر ذلک الیوم, فرمایا تمہارا تو جذبہ یہ تھا کہ آخرت کی سختی دور ہو جائے, صرف سختی دور نہیں ہوگی, سختی نہیں دور کی, ولقاہم نظرتا وسرورا, تمہارے چہروں پہ تر و تازگی بھی اور تمہارے سرور اور کیفیت بھی, اللہ تمہارے تمہیں جنت کی نعمتیں بھی دے دی اللہ نے. تو بھائی اسلام میں خرچ کرنا اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. آج ہمارے معاشرے میں مسلمان سے خرچ کرنے کا جذبہ بہت چند ہی تاجر ہیں جو نظر آتے ہیں خرچ کرتے ہوئے, اکثر کروڑ روپے ہوں گے اور ایسا تھوڑا سا 5-20 روپے کسی کو پکڑا رہا ہوگا, 50 روپے دے رہا ہوگا کسی کو, تھوڑا سا ہمت کرے انسان. ٹھیک ہے ہم میں وہ سخاوت تو نہیں ہو سکتی جو صحابہ کرام میں تھی, بیوی بچے ہیں تھوڑے سے کل حالات خراب ہوئے, بیوی بچے گریبان پکڑ کے گھر سے باہر نکال دیں گے, ہم وہ تقوی ہمیں افورڈ نہیں کر سکتے, وہ سخاوت ہم برداشت نہیں کر سکتے. اور قرآن نے بھی حکم یہ دیا ہے کہ پہلے بیوی بچوں کا خیال کرو, جو اضافہ ہے اس کو خرچ کرو. اللہ نے بھی آسانی پیدا کر دی, لیکن وہ تو کرے نا انسان, وہ بھی نہیں کرتا تو پھر میرے بھائی جنت کے لالچ غلط ہے. اللہ کہے گا کہ تو اپنی محبوب چیز مال کو اس جنت کی لالچ میں خرچ نہیں کر سکا, اس کی علامت تجھے جنت کا یقین نہیں تھا. بیٹے کو پڑھانے کے لیے, ڈاکٹر بنانے کے لیے کتنا مال باپ خرچ کر دیتا ہے یہ سوچ کے کہ مستقبل میں مجھے یہ ساری کمائی واپس مل جائے گی, حالانکہ اس کا 100% یقین نہیں ہوتا. تو یہ کیسی بات ہے کہ جنت جس کا یقین ہے, زبان سے اقرار کر رہا ہے, اس کے حصول کے لیے کچھ پیسہ بھی خرچ نہیں کرتا. مشہور ہے نا پاکستان میں ہر کام پیسے سے ہوتا ہے, بلکہ پوری دنیا میں ہر کام پیسے سے ہوتا ہے. تو میں اکثر یہ بیان میں یہ بات کہتا ہوں کہ جنت بھی پیسے سے ملتی ہے, ایک یاد ہے, جنت بھی پیسے سے ملتی, پیسہ خرچ کرو گے تو ملے گی, ورنہ نہیں ملتی. کنجوسوں کو نہیں ملے گی. صحابہ کرام میں کیسی سخاوت تھی, یہ میں جلدی سے پہلے صورت مکمل کر کے صحابی کا واقعہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں. فرمایا اما من بخیلا وسطنا وقلب بالحسنا فسن یسره للعسرا وما یغنی عنه ماله اذا تردا ان علینا للہدا وان لنا للآخرۃ والاولا. فرمایا یہ دنیا کی زندگی بھی ہماری ہے, آخرت بھی ہماری ہے, ہم چاہیں تمہیں اس دولت میں غریب کر دیں, سارے تصرفات ہمارے اختیار میں ہیں, تو آخرت اگر نہ بھی ہوتی تو بھی انسان کو اللہ سے ڈر کے اس کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے تھا, اللہ پہ اعتماد کر کے جو بادشاہ کے کہنے پر عمل کرنا چاہیے تھا. فرمایا ان علینا للہدا فانذرتکم نارا تلوا, فرمایا میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے ایسی آگ سے جو بھڑکنے والی آگ ہے, کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن تم بخل اور کنجوسی کی وجہ سے جب اس آگ میں جلو گے تو پھر یہ نہ کہنا کہ اللہ ظلم کر رہا ہے, انذرتکم میں یہ کام کر چکا ہوں, ڈرا چکا ہوں تمہیں. انگلش میں نا پاسٹ پرفیکٹ, ایک کام ہو چکا ماضی میں یقینی. فرمایا میں نے تمہیں ڈرا دیا ہے, ڈرا چکا ہوں میں تمہیں ایسی آگ سے جو بھڑکنے والی ہے, لا یصلاها الا الاشقى, اس آگ میں وہی داخل ہوگا جو بہت ہی بدبخت آدمی ہے, جس کے یہ اعمال ہیں جو ہم نے پہلے ذکر کیے, بدبخت ترین لوگ اس میں داخل ہوں گے. تو صحابہ کرام جب یہ آیات سنتے تھے ان میں کیسا جذبہ پیدا ہوتا تھا. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آیات نازل ہوئی, آپ علیہ السلام نے صحابہ کو سنائی, چوتھے پارے کی پہلی آیت, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, فرمایا تم نیکی کی حقیقت کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ آیا, اس کی یا رسول اللہ, اللہ نے یہ آیات نازل کی ہیں تو میری محبوب ترین چیز تو میرا باغ ہے, بڑی محنت سے تیار کیا. آپ علیہ السلام فرمایا بخن بخن ذاک مال رائح رابح, یہ تو بڑا قیمتی سرمایہ, بڑا قیمتی مال. آپ یوں سمجھ لیں جیسے کسی کی تاریخ روڈ میں کروڑوں کی کوئی دکان ہو اور وہ آ جائے مولوی صاحب کے پاس کہ آج آپ نے بیان کیا تھا محبوب چیز خرچ کروں گا, تو یہ دو دکانیں اللہ کے لیے. بالکل ایسے ہے, کوئی آتا ہے مولوی صاحب خود نہیں آئیں گے جو اسی طرح بیان کر رہے ہیں, ان میں یہ جذبہ نہیں ہے, تو وہ عوام بیچاری کہاں سے آئی. لیکن صحابی آ گئے, عرض کیا مجھے محبوب ترین, یعنی محبوب کا لفظ استعمال کر رہے, کیا مطلب میرا دل اٹکا ہوا ہے اس میں, اسے ضرورت نہیں, مجھے بڑی محبت ہے اس بات سے. تو اللہ نے آیات نازل کی ہیں کہ جب تک محبوب چیز خرچ نہیں کرو گے تو نیکی کی حقیقت، نیک تو ہو گئے نیکی کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے. تو مجھے محبوب ترین چیز ہے میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا. آپ نے فرمایا وخن وخن واہ 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 واہ، یہ تو بڑا قیمتی مال ہے. تو پھر عرض کیا یا رسول اللہ وہ مال میں نے آپ کو دے دیا، آپ جہاں چاہیں خرچ کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رشتے دار ہیں چچا زاد خوبی زاد، فرمایا میرے چچا کے بیٹے ہیں، فرمایا اپنے چچا کے بیٹوں کو دے دو، ابن الاعمام چچا زاد بھائیوں کو دے دو. اس میں یہ بھی پتا چلا کہ رشتے داروں کو ترجیح دی گئی ہے. ایک خاتون کا فون آیا میرے پاس، کہنے لگی کہ ہماری ایک بہن ہے، ایک پھوپھی ہے ہماری، بیوہ ہو گئی. کہہ رہی میں ان پھوپھی کو اپنے گھر لے آئی، 10 سال سے ان کی خدمت کر رہی ہوں بیماریوں میں. تو بعض دفعہ گھر والے بیزار آ جاتے ہیں کہ کیا مصیبت پال لی لا کے، چبلی پڑی تھی اپنے گھر پڑا رہنے دیتے. کہہ رہی لیکن میرا دل نہیں مانتا، میرے باپ کی بہن ہے تو میں کیسے چھوڑ کے آؤں. میں نے اس خاتون کو کہا، میں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ آپ کتنی بڑی نیکی کر رہی ہو، اگر قیامت اللہ پردے ہٹا دے نا دکھا دے تو سب اس کام میں لگ جائیں، رشتے داروں کو نا غریب ناداروں کو پکڑ پکڑ کے گھر میں لا لا کے بٹھائیں. اللہ نے فلاح نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، فرمایا کسی کو خبر نہیں ہم نے ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک تک ایسا سامان چھپا کے رکھا ہے، چھپایا ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ کرتے نہیں. پرسوں ایک صاحب میرے سامنے انگریزوں کی بہت تعریف کر رہے تھے، انگریز ایسا انگریز ڈسپلن ڈسپلن یہ ہو. میں نے کہا انگریز میں صلہ رحمی نہیں ہے، والدین پہ خرچ نہیں کرتا، چچا خالہ پھوپھی مامو پہ کہاں. کبھی دیکھا اوباما اپنی پھوپھی سے ملنے گیا؟ کبھی سنا آپ صدر اوباما اپنی پھوپھی سے ملنے گئے ہیں؟ ان کی بڑی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا صدر اوباما، جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو ہے. کبھی دیکھا درندگوں، درندگی والی زندگی ہے، درندگی والی. مجھے اتنی خوشی اس عورت کی بات سن کے، میں نے کہا دیکھو اس دور میں بھی ایسے لوگ ہیں جس کو اپنی پھوپھی کا خیال ہے اور اپنے گھر لا کے اس کو اس کی بیماریوں میں وہی بستر پہ پیشاب پخانا جیسے ہوتا ہے بڑھاپے میں رکھ رہی ہے. اس کا دل برداشتہ ہو گئی تھی گھر والوں کے تانے سن سن کے. نا لوگ دکھ تو کہتے ہیں کیا مصیبت پال لی ہے بھائی تم، لوگ اس طرح کی باتیں کر، کسی سے خدمت نہیں لے رہی خود کر رہی ہے. تو اللہ نے اس کو توفیق دی مجھ سے. اس نے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ جنت اتنا بہترین ذریعہ جنت، صلہ رحمی، پھوپھی کا رشتہ تو اتنا قوی ہے کہ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جمعرات کو بیان کیا کرتے تھے. تو ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ جو شخص ہماری اس مجلس میں قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داری کو توڑنے والا ہے، میں اسے اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہاں سے چلا جائے. کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، کچھ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس مجلس میں رشتہ داری توڑنے والا ہو اس مجلس پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. ایک نوجوان گیا گھر اور اس کا بیان ہے نوجوان کا کہ میں نے اپنی پھوپھی سے 2 سال سے بات چیت بند کی ہوئی تھی، جب میں اس کے پاس گیا تو میری پھوپھی مجھے دیکھ کے حیران ہوگی، 2 سال کے بعد آج بغیر کسی وجہ اور سبب کے آ رہا ہے تو ملنے کے لیے. قدموں میں گر گیا، رونے لگا، کہا مجھے معاف کر دو، غلطی ہو گئی. پوچھا یہ تجھے کیا ہو گیا، کیسے آیا؟ تو اس نے بتایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو تابعی تھے جن کا یہ واقعہ ہے، نوجوان تھا تو ابو ہریرہ یہ بیان کر رہے تھے. تو رشتہ داری پہ خرچ کرنا، بہن بھائیوں کا، رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین، پھر بھائی بہنوں کا رشتہ ہے. بہنیں خدا نہ خواستہ طلاق ہو کے گھر آ کے بیٹھ جایا کریں تو بوجھ نہ سمجھو ان کو، نہیں ایک مصیبت آ گئی، بوجھ نہ سمجھو ان کو. خیال کریں مرد کو الرجال قوامون علی النساء، فرمایا ہم نے مرد کو عورت پر حکمرانی دی ہے، درجہ بلند کیا مرد کا. کیوں؟ بیمان فخو بن والی، مرد عورت پہ مال خرچ کرتا ہے. ایک ایک مرد جو ہے نا بیوی کو بھی کھلائے گا، بچوں کو بھی کھلائے گا، بہنوں پہ بھی خرچ کرے گا. تو اللہ مرد کی مردانگی بتا رہے ہیں کہ تو کتنے لوگوں کو کھلاتا ہے. انگریز کہتے ہیں میں خود کھاؤں گا، میری بیوی بھی خود کما کے خود کھائے گی، ابا خود کما کے خود کھائیں گے، اماں خود کما کے خود کھائے گی، میں خود کما کے. یہ مردانگی نہیں ہے. پہلے لوگ فخر کرتے تھے، دیکھو ماشاءاللہ اتنے لوگوں کو کھلا رہا ہوں، اتنے لوگ میرے ہاتھ سے کھا رہے ہیں. اب فخر کر رہا ہے الحمدللہ ہلکا پھلکا ہوں، وہ بیوی بچے نہیں ہیں، وہ ساری آمدن مزے اڑاتا ہوں میں، عیاشی کرتا ہوں. تو ایک صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 آدمی یا 5 آدمی جہنمی، ان میں ایک وہ شخص ہے جو اس لیے نکاح نہیں کرتا کہ خرچے نہ اٹھانے پڑ جائیں مجھے، سمجھ آ رہی ہے، پڑا رہتا ہے گھروں میں جو ہے نا پوستی ہوتے ہیں نا، پڑے رہتے ہیں ٹانگیں پھیلا کر، شادی کیوں نہیں کرتے؟ اگر چھوڑا یار ٹینشن، ابھی کھا رہے ہیں ساری آمدن اڑا رہے ہیں. جبکہ اللہ کیا چاہ رہے ہیں، خرچ کرو خرچ کرو. اول صدقاتی ما تجعلو فی فمراتک، نبی نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو تم اپنی زوجہ کے کو کھلاتے ہو، کہ وہ تو وہ ہے جس کو اللہ نے آپ کی کفالت میں دے دیا نا، وہ تو اللہ کے قانون کے مطابق آپ نے باپ سے کے خرچہ ختم کر کے، باپ کا بوجھ ختم کر کے اپنی کسٹڈی میں لے لیا اس کو، اس لیے بہترین صدقہ کہا. یہ اپنے اختیار سے ہوتا ہے، نہیں بھائی آپ کی بچی جوان ہو گئی، اب آپ کے ذمہ نہیں، اب میرے ذمہ ہے، میں کھلاؤں. آج پوچھتے ہیں جاب کرتی ہے کہ نہیں کرتی، اگر جاب کرتی ہے پھر تو ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی مہنگائی میں افورڈ نہیں کر سکتے بھائی. ایک پوستی پرسوں، پوستی معذرت کے ساتھ نامناسب لفظ ہے، لیکن یہ لوگ کون سے مناسب ہیں، جیسے لوگ ہیں ان کا لفظ بھی ویسے ہی نامناسب استعمال ہو. میرے پاس تو بہت مختلف قسم کے نمونے آتے ہیں، بیویوں کی آمدن گھر بیٹھ کے کھا رہے ہیں مزے سے، بڑے فخر کرتے ہیں الحمدللہ اللہ کا دیا بہت کچھ. اور اس سے بدتر وہ جو بہن کی آمدن کھاتا ہے گھر بیٹھ کے، یہ شادی نہیں کرتا کہ آمدن جو بہن کی گھر آ رہی ہے. ایسی خواتین کے فون بھی آتے ہیں کہ ہم چونکہ جاب کر رہی ہیں، گھر سنبھالا ہوا ہے، ہمارا بھائی ہماری شادی نہیں ہونے دیتا. یہ اس سے بھی پرلے درجے کا بغیرت ہے. تو ایسے ایسے بغیرتوں کو سے واسطہ پڑا ہے کہ ان کو دیکھ کے لگتا ہے شاید ہمارے بھی اعمال کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن اتنے بڑے بڑے بغیرت الحمدللہ ٹکرتے ہیں، اس میں خیال تھا شاید اللہ ہماری ویسی بخشش کر دے. ٹھیک ہے تمہاری اعمال اتنے اچھے نہیں، لیکن جہنم میں جو جانے پہلے ان کا کوٹا، وہ اتنے بڑے بڑے بدماش پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ پہلے وہ انہی سے بھر جائے گی اللہ نے چاہ. تو بات جلدی جلدی ختم کرتا ہوں. تو حضرت ابو طلحہ انصاری نے اپنا وہ باغ کس کو دے دیا؟ اپنے چچا کے بیٹوں کو. آج کوئی یہ ہمت کرتا ہے اپنے چچا کے بیٹے کو 5 روپے نہیں دیتا؟ 5 روپے ضرورت میں بھی نہیں دے گا، بغیر کسی، ابو طلحہ نے بغیر کسی وجہ کے دیے، انہوں نے مانگے نہیں تھے، ویسے ہی دے دیے، چلو بھائی میں بھی کھا رہا ہوں تم بھی کھا لو. یہ تو خیر صحابہ کی سخاوت تھی، ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم اگر کوئی تاریخ گوٹ کی ایک آدھ دکانیں دے دی تو پھر بعد میں کوئی احوال اگر آ گئے اللہ نہ کرے تو وہ آئے گا مولوی صاحب کا گریبان پکڑے گا. سب سے پہلے وہ اکثر میں بحث والا واقعہ سناتا رہتا ہوں، وہ بار بار سے سناتا ہوں اس موقع کے لیے بڑا بہترین. ایک مولوی صاحب نے بیان کیا، دودھ والا گوالا جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھتا تھا. اس کو کہا بھائی تو نماز پڑھا کر، تیری بھینسیں دودھ زیادہ دیں گی. وہ کہتا ہے گاہکوں کا رش ہوتا ہے، اس میں جو ہے نا میرا مالی نقصان ہوتا ہے جب میں نماز پڑھتا ہوں. کہا نہیں نہیں برکت ہوگی. تو فجر کی نماز پڑھ کے گھر گیا، دیکھا ایک بھینس مری ہوئی ہے. مولوی صاحب نے کہا کہ ہمت کر، ہمت یہ تیری امتحان ہے، آزمائش ہے، زہر پڑھ دے گی تو ایک دو مریں گی، پھر اللہ تجھے آزما رہا ہے، مخلص بھی ہے یا نہیں. ہمت کر کے آ گیا، زہر پڑی، دوسری بھینس مر گئی. یار یہ کیا مذاق ہے یار، برکت ہونے کا الٹا معاملہ. اثر پڑنے آیا، تیسری بھینس مر گئی. تو ایک کٹا جو ہے نا بھینس کا بچہ چھوٹا، وہ بہت چیخ رہا تھا، تو اسے کہتا ہے چپ ہو جا، تو خالی 2 نفل کی مار ہے، زیادہ شور نہیں کر، تو خالی 2 نفل کی مار ہے. اس کا اس نظریہ بن گیا تھا کہ نماز جو ہے نا، تو آپ اس نظریے سے نہ خرچ کریں کہ مال بڑھ جائے گا اور پھر دیکھ بھی رہیں گے بٹوے میں اگلے دن. خرچ کرو آخرت کے لیے، باقی مال بڑھے گا ضرور. حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے کبھی مال کم نہیں ہوا، کبھی کم نہیں ہوا، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ صدقہ کرنے سے کسی کا مال کم ہو گیا. ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان میں جتنا توکل ہے اس حساب سے کرے، یہ ضرور، کیونکہ صحابہ میں توکل بہت تھا. صحابہ کے گھر میں فاقے بھی ہوتے تھے نا، سارا مال خرچ کر دیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ، سارا مال خرچ کر دیا. نبی نے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑا بس. تو لیکن ان کی فیملی بھی ایسے ہی تھی توکل والی، ان کو پتا تھا 2 دن فاقے ہوں گے پھر کوئی نہ کوئی آ جائے گا. ہم فاقے برداشت نہیں کر سکتے، ہم لوگ انڈے پراٹھے کھا کے اور بر وقت کھانا نہ ملے تو ہمارا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، تو ہم وہ توکل نہیں ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں آج پہلے اپنے لیے اسٹور کر لو، یہاں تک کہتے ہیں 1 سال کا ذخیرہ بھی کر لو. تو جو 1 سال کے ذخیرے کے علاوہ کم از کم وہ صدقہ کر دو. وہ بھی نہیں کر رہا، اگر ایک 65 سال کے بزرگ میرے پاس آئے کہنے لگے الحمدللہ میں نے 2 پلاٹ اور ایسا نباد خرید، بزرگ خاص اتنے رہے تھے، مجھے شبہ ہوئے ٹی بی تو نہیں ہے کہیں، اور مجھے لگ گیا کہ یہ 2-4 سال میں اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے پوچھ کر جائیں گے. بار بار نہیں بھی کرتے اور 8-10 سال میں، زیادہ 8-10 سال نکال لیں گے. کہہ رہے میں نے اپنا ایک گھر خرید بھی لیا ہے اور الحمدللہ یہ بھی پلاٹ میرا اور یہ بھی میرا، اور مجھے بڑا ترس آ رہا تھا ان کے اوپر کہ حضرت آپ کی عمر دیکھیں اور 2-4 سال 5 سال رہ گئے، چھوڑیں وہ اولادوں کو کرنے دیں یہ کام. بولو بھائی میں نے تو گھر بنانا تھا، میں پڑا ہوں آرام سے اللہ اللہ کرنے، تو میرے کو دن آ گئے. اب کیا پلاٹ، آپ کے 1000 گز کا پلاٹ لے لیں، آپ کو اس میں رہنا نصیب نہیں ہوگا، اور رہ بھی گئے تو 1-8 دن، اس سے زیادہ کیا 1-2 سال رہ جائیں گے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یحرم ابن آدم ویشب فیہ اثنتان، ابن آدم جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے دو چیزیں اس میں جوان ہوتی ہیں، الحرص علی المال وطول العمل، دولت کی محبت بڑھتی ہے بڑھاپے میں، اور لمبی لمبی امیدیں، جوان کو اتنی امیدیں نہیں ہوتی جتنی بوڑھے کو ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ حدیث میں جوان، یہ الفاظ ہیں کہ دو صفات جوان ہوتی ہیں، اور جوان وہی صفات ہوتی ہیں جو پہلے پیدا ہو چکی ہوں، مطلب ہے کہ جس نے جوانی میں دولت کی محبت کو ختم نہیں کیا، اس دنیا میں لمبی لمبی امیدوں کو ختم نہیں کیا، تو بڑھاپے میں ختم پھر نہیں ہوں گی۔ ہم نے دیکھے اپنے ایسے بوڑھے کہ دولت کی محبت بڑھاپے میں بڑھ جاتی ہے۔ اسٹیٹ بینک کا ایک بہت بڑا آفیسر تھا، اتنا بوڑھا ہوا ایسے کانپ رہا تھا، عمر زیادہ نہیں لیکن بیماریوں سے، لیکن میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تو ایسے فخر سے بتا رہا ہوں میرے اتنے کروڑ کے پلاٹ وہاں پہ، اتنا اور فخر کر، دانت کھانے کے لیے منہ میں نہیں ہے، چلنے کے لیے ٹانگوں میں صلاحیت نہیں ہے، راشہ تاری ہوتا ہے، ذرا سا ڈانٹا تو بےہوش ہو کے گر جائے گا نیچے، اتنی دولت کا آپ نے تو وہی صبح کھچڑی کھانی ہے، ڈاکٹر کے پرہیز کے مطابق میٹھا آپ کھا نہیں سکتے شوگر کی وجہ سے، بڑا گوشت آپ کھا نہیں سکتے بلڈ پریشر کی وجہ سے، وہ مخصوص دو چار قسم کی خوراکیں ہیں، اور مخصوص جگہ پر نیند آئے گی آپ کو، اس کے علاوہ یہ بھی نہیں ہے کہ کہیں ہر جگہ جا کے سو جائیں، تو آپ کے لیے تو یہ کافی ہے۔ تو مجھے وہ حدیث یاد آ رہی تھی کہ انسان کی عمر جیسے جیسے زیادہ ہوتی ہے اس میں لمبی لمبی امیدیں اور دولت کی محبت بڑھتی چلی جاتی ہے، بشرطے کہ اس نے جوانی میں ختم نہ کی ہو، ختم کر دی پھر نہیں ہوگی، پھر تو اور اچھا ہو جاتا ہے بڑھاپے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے، اور ایسا خرچ کرنے والا بنائے جس طرح اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا ان صفات کے ساتھ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔